نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله تعالی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنایا گیا تو ضروری تھا کہ ان کے اقوال، اعمال، عادات اور معاملات کو محفوظ کیا جائے، تاکہ جو لوگ رسول اللہ کا سا اخلاق اور کردار اختیار کرنا چاہیں ان کی رہنمائی کے لیے آپ کے حالات زندگی اور اسوہ موجود ہو. قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود لیا ہے، جیسے کہ سورہ ہجر میں آتا ہے کہ انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آخری نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کا کام مسلمانوں کے ذمہ آیا، صحابہ سے ہی یہ کام شروع ہو چکا تھا، اور الحمدللہ آپ کی سیرت آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امتیوں کے لیے ایک شفیق اور محبت کرنے والے باپ کی طرح ہے، جو نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ تربیت بھی کرتا ہے اور برے انجام سے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے، غسل اور طہارت کے طریقے سکھائے. ہم شاید اپنے سگے والد کے بارے میں وہ سب کچھ نہ جانتے ہوں جتنی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. لفظ سیرت کا مادہ سارا یسیرو ہے، اس کا روٹ ہے سارا یسیرو، مطلب ہے چلنا، واک کرنا. سیرت النبی کے تین پہلو ہیں. پہلا ہے خلق، یعنی کہ اللہ کے رسول کی ظاہری حالت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی شکل کیسی تھی، آپ کی داڑھی کیسی تھی، کیسے کپڑے آپ پہنتے تھے، وہ چیزیں جو کہ ایک نظر دیکھنے میں انسان کو نظر آ جائیں. دوسری چیز جو سیرت میں شامل ہے وہ ہے خلق، آپ کا اخلاق. ان دونوں کے مجموعے کو، ان دونوں کے کمبینیشن کو شمائل کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول کا ظاہری حال اور آپ کا باطنی حال مل کر شمائل کہلاتا ہے. شمائل شمیلتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طبیعت. سیرت ذات نبی کے بارے میں بتاتی ہے، ایام نبی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو حالات اور واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے وہ بھی سیرت میں شامل ہیں، اور ایک جھلک اس معاشرے کی بھی ہمیں نظر آتی ہے جس میں کہ اللہ کے رسول نے آنکھ کھولی. ایک اور بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ حدیث اور سیرت دو مختلف سبجیکٹس ہیں. قرآن اور حدیث اسلامی قانون کی بنیاد ہے، اور جب قانون کسی چیز پر بننا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا حدیث کے بارے میں محدثین بہت محتاط ہیں، بڑے کیئرفل ہوتے ہیں، روایات کی سند پر بہت جرح کی جاتی ہے، بہت ریسرچ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق شریعت اور قانون سے ہے. اگر کوئی غلط چیز قبول کر لی جائے تو پھر قانون غلط ہو سکتا ہے، لوگوں کا عمل غلط ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. لہذا احادیث کے بارے میں بہت ریسرچ ہوتی ہے. احادیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مستند، صحیح، غریب اور موضوع اور ضعیف، مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. علم حدیث تو الگ ہی چیز ہے. جہاں تک سیرت کا تعلق ہے تو سیرت قانون یا فقہ کا سورس نہیں ہے، اس سے کوئی حکم یا کوئی مسئلہ نہیں نکالا جاتا. یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے کہ ان باتوں میں سے جن جن چیزوں کو وہ اپنانا چاہے وہ کر لے تو ایڈیشنل ثواب ہے اس کے لیے، اور نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں. لہذا حدیث کے برخلاف سیرت نگار اس موضوع کے بارے میں کافی لینینٹ رہے ہیں. سیرت کے بارے میں تساہل سے کام لیا گیا ہے، ضعیف اسناد والے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، مستند اسناد والے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اور ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی سند نہیں۔ تو سیرت کے واقعات میں بعض دفعہ لینینسی سے کام لیا گیا ہے، لیکن کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ ساری کی ساری سیرت ہی غلط ہے یا غیر مستند ہے۔ بات اتنی ہے کہ جتنی حدیث کے اسناد پر زور ہے، اتنا سیرت کے بعض واقعات کے بارے میں نہیں ہے، اتنی چھان پٹک ان کی نہیں کی جاتی۔ اور جن واقعات کی سند کمزور ہے، وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ ان کی سند کمزور ہے، پڑھنے والا نہیں قبول کرنا چاہتا اس واقعے کو، اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر کسرا کے محل کے 14 کنگورے گر گئے تھے اور مجوسیوں کا آتش قدر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس سیرت میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کریں، لیکن ذرا یہ محتاط رہنا چاہیے کہ ہم ساری سیرت کو ایسا نہ سمجھ لیں۔ کچھ واقعات سند کے لحاظ سے بہت مستند ہیں، بہت اوتھینٹک ہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ معراج جو تواتر سے بیان ہوا ہے، چونکہ یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، لہذا اس کا انکار کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ تساہل سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ساری کی ساری سیرت ہی انوتھینٹک ہے، چند واقعات اس میں انویریفائڈ ہیں۔ کہاں سے علم سیرت شروع ہوا، ذرا سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علم سیرت کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ڈالی۔ نہ صرف اللہ کے رسول کی عبادات اور شریعت سے متعلق احکامات محفوظ کیے، بلکہ آپ کی عادات اور آپ کے معاملات کو بھی محفوظ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلام کا علم زیادہ تر زبانی پھیلا، اسی طرح سیرت کا علم بھی زیادہ تر زبانی پھیلا۔ سب سے پہلے سیرت کو کتاب کی شکل میں ابوبکر محمد ابن اسحاق نے پیش کیا، ان کا تعلق عراق سے تھا۔ سیرت رسول اللہ کے نام سے کتاب لکھی، یہ قدیم ترین کتاب ہے سیرت پر، نبی اکرم کے انتقال کے 120 سال بعد ہی لکھی گئی تھی۔ امام محمد بن عمر بن واقدی نے بھی سیرت پر کتاب لکھی ہے، 207 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سب سے مشہور سیرت نگار ابو محمد عبد الملک ابن ہشام ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ابن اسحاق کی کتاب میں سے ضعیف واقعات چھانٹ کر الگ کر دیے اور اتنی کی سیرت کو دوبارہ لکھا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ابن اسحاق ہی کی سیرت کی تصحیح کی ہے، کریکشن کر کے انہوں نے اس کو دوبارہ چھاپا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیق والی کتاب نہیں ہے۔ ابن ہشام کا انتقال 219 ہجری میں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ سیرت کیوں پڑھی جائے؟ اس کے بارے میں امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان پر فرض ہے کہ اپنی روح کی حفاظت کرے اور آخرت کی کامیابی کی طلب کرے۔ یہی تو ہے نا بڑی کامیابی، فوز العظیم، دنیا میں بھی اس طرح سے رہے کہ اس کو کامیابی اور اطمینان نصیب ہو، اور دنیا اور آخرت دونوں کی فوز و فلاح اور سعادت اس کو حاصل ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ لنکڈ ہے، اٹیچڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور بات بہت اہم ہے جو ہمیں یہاں سمجھ لینی ہے، محبت صرف مسلمانوں نے نہیں کی، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کفار نے بھی کی۔ ابو لہب جو اللہ کے رسول کا چچا تھا، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جس لونڈی نے آ کر اس کو آپ کی پیدائش کی خبر سنائی، اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں۔ محبت اس نے کی لیکن ایمان نہ لایا، تعظیم نہ کی، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق نہ کی، لہذا محروم رہ گیا، کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ تو ایک اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تصدیق کرے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا زبان سے دعویٰ تو کرے، لیکن دل میں اس کے اللہ کے رسول کی محبت نہ پائی جائے، یہ شخص پھر منافق کہلاتا ہے۔ سب سے نمایاں مثال اس کی عبداللہ بن ابی ہے، اسلام لایا، مسلمان بنا، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہا، مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ بھی ناکام ہی رہا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں تھی۔ محبت بھی ضروری ہے، تعظیم بھی ضروری ہے، تصدیق بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ ایمان کی صحت کے لیے، ایمان کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی ایک بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو محبوب تر ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام کے تمام انسانوں سے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول سے کہ آپ مجھ کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنے نفس کے۔ آپ نے فرمایا، نہیں عمر، جب تک میں تم کو اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر تھوڑی دیر کو خاموش ہوئے، اپنا دل ٹٹولا ہوگا انہوں نے، جھوٹ تو نہیں بولتے تھے کہ زبان سے کچھ کہہ دیں اور دل کی کیفیت کچھ اور ہو، یہ تو کام وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر رکے، دل کی کیفیت کو دیکھا، وہاں پر وہی چیز پائی جو کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے، پھر کہنے لگے، الان یا رسول اللہ، ہاں اب اللہ کے رسول، مراد ہے کہ ہاں اب آپ مجھ کو میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے۔ کسی سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو قریب سے جانے، اس کی صحبت اختیار کرے، اس کے ساتھ رہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا آبزرو کرے۔ اسی لیے صحابہ کو اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی۔ لفظ صحابہ صاحب کی جمع ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جو آخری رسول کے ساتھی تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریون کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ انیوژل، ایکسیپشنل لوگ تھے، حضور پر جان چھڑکتے تھے، اور کیوں نہ چھڑکتے، ہر وہ خوبی جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھی۔ خوبصورت تھے، خوب سیرت تھے، خوش مزاج تھے، بہت پاکیزہ تھے، لوگوں کے ہمدرد اور غم گسار تھے، بہترین مشورہ دینے والے اور وقت پر کام آنے والے تھے۔ سیرت کے ذریعے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو سکیں، جبکہ وہ اب اس سرزمین پر چل پھر تو نہیں رہے، اس کے باوجود ان کی محفلوں کا مزہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے متعلق ہم جان سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو صحابہ کا اور پچھلی تمام نسلوں کا شکر گزار ہونا ہے کہ جن کی محنت کی بدولت یہ علم ہم تک پہنچ گیا۔ ہم اللہ کے رسول کی خوبیوں کو، ان کے محاسن کو جان سکتے ہیں احادیث کے ذریعے سے، اور جب ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو پھر ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت پھر بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جتنا جتنا آپ سیرت پڑھتے جائیں گے، اتنا اتنا اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت آپ کے دل میں اجاگر ہوتی جائے گی۔ خوشخبری یہ دی گئی ہے ہم لوگوں کو احادیث کے ذریعے سے کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آخرت میں تو آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا اور ہمارا درجہ تو بہت کم ہوگا، پھر ہم آپ جیسے عمل بھی نہیں کر رہے، تو کیا ہم آپ کو پھر دیکھ سکیں گے؟ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ اس نے محبت کی۔ اور یہ بات جب آپ نے کہی تو صحابہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی اپنے نبی کا ان کو ساتھ ملے گا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں جان سکتے ہیں، آپ کی شکل صورت کیسی تھی، اور آپ کے احسان کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن تو ذاتی خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، صورت کی بھی اور سیرت کی بھی۔ احسان ان خوبیوں کا اظہار ہے، یہ انسان خود کلٹیویٹ کرتا ہے، حسین اللہ بناتا ہے، محسن انسان خود بنتا ہے۔ احسان ان خوبیوں کا اظہار ہے جو انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اندر کا حسن جو چھلکنے لگے وہ احسان کہلاتا ہے۔ سیرت کے مطالعے سے انسان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات کیا تھا۔ لمحہ لمحہ انہوں نے اپنے رب کی عبادت میں گزارا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول کی وحی کے آغاز سے پہلی بھی تھی۔ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، آپ نے کبھی بتوں پر چڑھائے ہوئے نظر نیاز کی چیزیں نہیں کھائیں، ہمیشہ سے آپ کو نفرت رہی، آپ نے کبھی لات اور عزہ کی قسم نہیں کھائی۔ یہ تو آپ کا حال نبوت سے پہلے بھی تھا۔ وحی کے آغاز سے جس چیز میں تبدیلی آئی وہ یہ کہ اب اللہ کی عبادت کے ساتھ دین کے غلبے کی جد و جہد بھی آپ نے شروع کر دی۔ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ ہی کا دیا ہوا نظام بھی چلنا چاہیے۔ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ اپنے رسول کے اس مشن میں ان کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول کی جسمانی میت، جسمانی ساتھ تو ہم کو حاصل نہیں ہے، لیکن ان کی عزت کر کے، ان سے محبت کر کے ان کی میت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا۔ وہ بہت کثرت اور وضاحت سے آپ کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت حسن کے ماموں کو بھی اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی، وہ بہت خوشی کے ساتھ اور اکثر اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ ماہ بدر فل مون کی طرح چمکتا تھا۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ موٹے بدن کے بھی نہ تھے اور نہ گول چہرے کے تھے، یعنی کہ بالکل راؤنڈ نہیں تھا، البتہ تھوڑی سی گولائی لیے ہوئے تھا آپ کا چہرہ مبارک، ذرا سا اوول تھا تھوڑا سا۔ اللہ کے رسول کا قد درمیانے قد والے سے کسی قدر طویل تھا، لیکن لمبے قد والے سے کم تھا۔ ایسا قد نہیں تھا جو نظروں کے اندر برا لگے، مناسب قد تھا آپ کا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ، پروپورشن کے ساتھ بڑا تھا۔ بال بل کھائے ہوئے تھے، نہ بالکل کرلی تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو اللہ کے رسول رہنے دیتے، ورنہ خود بہت اہتمام کر کے آپ مانگ نہ نکالتے۔ بال مبارک جب آپ کے زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے، لوب آف دا ایئر ہم جس کو کہتے ہیں، اس سے تھوڑے سے زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو یعنی کہ آئی بروز خمدار، باریک اور گھنے تھے۔ دونوں آئی بروز الگ الگ تھے، جوائنٹ نہیں تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی، اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ شروع شروع میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن چمک کی وجہ سے وہ بلند معلوم ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھرپور اور گھنی تھی، آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، بالکل بلیک تھی آپ کی آنکھیں، پلکیں لمبی تھیں، رخسار ہموار تھے، چیکس بالکل سموتھ تھے، دہن مبارک یعنی کہ ماؤتھ اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، ماڈریٹلی لارج تھا۔ آپ کے دانت باریک اور چمکدار تھے اور ان میں سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا۔ بعض صحابہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے تو یہ دانتوں کے درمیان جو تھوڑا سا گیپ تھا، اس میں سے نور کی لپٹیں سی نکلتی ہوئی محسوس ہوا کرتی تھیں۔ گردن خوبصورت تھی، جیسے کسی اسٹیچو کی تراشی بھی، خوبصورتی سے تشبیہ دینا ہے نا یہاں پر، جیسے اسٹیچو کی ہوتی ہے بہت متناسب اور خوبصورت، ایسی آپ کی گردن تھی، اور رنگ میں چاندنی جیسی صاف اور شفافی موجود تھی۔ سارے اعضا سارے باڈی پارٹس آپ کے بہت پروپورشنٹ تھے، بہت بونی نہیں تھے بلکہ پرگوشت تھے، بدن گھٹا ہوا تھا، مسکولر تھا، پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فراخ اور چوڑا تھا، دونوں موڈوں کے درمیان فاصلہ تھا، براڈ شولڈرڈ تھے، ہتھیلیاں اور پاؤں نرم اور پرگوشت تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں، تلوے گہرے تھے، آرچ ہوتا ہے پاؤں کے اندر، یہ تھوڑا سا گہرا تھا، یعنی کہ فلیٹ فٹ نہیں تھے، قدم آپ کے ہموار تھے، پانی ان کی ملائمت کی وجہ سے ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جایا کرتا تھا۔ شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، تصور کیجئے عرب کے موسم کا، سارا ریگستانی علاقہ ہے، بہت خشکی ہے، ڈرائنس ہے، وہاں تو پاؤں پھٹنے لگتے ہیں، خشکی ہونے لگتی ہے، کوئی وہاں کریمز ایسی نہیں ہوا کرتی تھیں، کوئی گلیسرین نہیں، کچھ نہیں، کوئی ویزلین نہیں جو پیروں پر لگا لی تو وہ اسموتھ ہو گئے۔ تو یہ بہت اچھی بات ان کے ہاں سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے پاؤں ایسے ہموار اور ایسے ملائم ہوں کہ پانی بھی اس پر نہ ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا، کچھ اس پر تل تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ اس کے اوپر بال تھے۔ یہ نشانی یہود اور نصارہ کی کتابوں میں بھی موجود تھی، اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ کی خوشبو کا کچھ بیان ہم سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو اور نہ مشک اور نہ امبر رسول اللہ کے پسینے مبارک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ سونگھی۔ اللہ کے رسول کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو کسی عطر میں بھی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول کا پسینہ ہی خوشبودار تھا۔ ابو یعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گلی سے اللہ کے رسول گزرتے، بعد کے گزرنے والے اس گلی کو خوشبو سے مہکتا پا کر سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ کا ابھی اس راہ سے گزر ہوا ہے۔ جو خوشبو لوگوں میں آتی ہے وہ دوسروں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا دل چاہتا ہے جس شخص کے پاس سے خوشبو آ رہی ہو، اور یہ اللہ کے رسول میں قدرتی طور پر موجود تھی۔ اس کے علاوہ آپ خوشبو کو پسند بھی بہت کرتے تھے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خوشبو ایک ایسا تحفہ ہے جس کو لوٹانا نہیں چاہیے، اور اس پر پیسہ بھی خرچ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کی گفتگو کا تھوڑا سا حال دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار نہیں ہوتی تھی، نان سٹاپ بولے جا رہے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، ایک ٹاپک دوسرے ٹاپک سے ڈفرنٹ ڈسٹنگوشڈ ہوتا تھا۔ آپ اس طرح بولتے تھے کہ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب ہم لوگ دنیا کے تذکرے کرتے تو رسول اللہ بھی دنیا کا تذکرہ فرماتے، اور جب ہم آخرت کے متعلق تذکرہ کرتے تو رسول اللہ بھی آخرت کا تذکرہ فرماتے، جب ہم کھانے کا کوئی تذکرہ کرتے تو رسول اللہ بھی اسی طرح کا تذکرہ فرماتے۔ شاید ہمیں یہ خیال آتا ہو کہ رسول اللہ کی محفل ہوا کرتی تھی، آپ رسول تھے، نبی تھے، آپ کے ہاتھ دنیا کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہوگا، بس صرف دین ہی دین کی اور قرآن اور حدیث ہی کی خالی باتیں ہوتی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، دنیا کے عام معاملات جو کہ روزمرہ گفتگو میں شامل ہوتے ہیں لوگ ڈسکس کرتے تھے آپ کے سامنے، آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ بھی شرکت کر لیتے تھے، اگر شرکت نہیں کرتے تھے تو آپ خاموشی سے سنتے رہتے تھے۔ ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی کوئی امتیازی شان بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کبھی آپ نے ایسی کوشش نہیں کی کہ آپ الگ تھلگ لوگوں سے بیٹھیں، کہ لوگ اگر کھانے کا تذکرہ کریں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جائے کہ لو یہ کوئی کھانے کا تذکرہ کرنا کوئی ذکر ہوتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے تھے، انہیں کے ساتھ مل جل کر ان کی جیسی باتیں کرتے تھے، اس سے اپنائیت اور قربت آتی ہے۔ آپ جب چلتے تھے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر چلا کرتے تھے، قدم زمین پر آہستہ رکھتے تھے، پاؤں پٹخ کر نہیں چلتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت آہستہ چلتے تھے، آپ کی رفتار قدرے تیز تھی، کشادہ قدم رکھا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کا ساتھ نہ دے سکتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کے قدموں تلے زمین لپٹی چلی جا رہی ہے، اور جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جھک کر ذرا سا چلا کرتے تھے، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے پورے بدن سے توجہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ خالی گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے کسی کو، بلکہ پورا رخ اپنا موڑ لیا کرتے تھے۔ آپ کے لباس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں کرتا زیادہ پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے رسول اللہ کے جوتے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ہر جوتے میں دو تسمے ہوا کرتے تھے۔ آپ انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے، اور یہ انگوٹھی آپ نے اس وقت پہننی شروع کی جب باہر ممالک میں آپ نے دوسرے بادشاہوں کو پیغام بھیجا۔ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ عجم میں رواج یہ ہے کہ جب تک مہر نہ لگی ہوئی ہو بادشاہ خط قبول نہیں کرتے، تو مہر لگانے کے لیے، سیل لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جو چاندی کی تھی۔ کبھی آپ اس کو سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں بھی پہنا کرتے تھے۔ اور جب آپ انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، حضرت معقب رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت میں یہ انگوٹھی رہا کرتی تھی۔ اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ترتیب ایسی تھی کہ محمد نیچے تھا، اس سے اوپر رسول تھا، اور سب سے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو یہ انگوٹھی ملی، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو یہ انگوٹھی ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انگوٹھی ملی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ انگوٹھی بیر عریس میں گر گئی، عریس کا کنواں ہے، اس میں یہ انگوٹھی گر گئی۔ بہت اس کو ڈھونڈا گیا، سارا کنویں کا پانی خالی کیا گیا، 3 دن تک ڈھونڈا جاتا رہا، لیکن یہ انگوٹھی پھر نہ ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی تھی۔ کوئی کہتا ہے حضرت عثمان کے ہاتھ سے گری تھی، کوئی کہتا ہے حضرت معقب کے ہاتھ سے گری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اتار کر دوسرے کو دے رہا ہو، یا آپس میں پاس کر رہے ہوں اور درمیان میں گر گئی ہو، واللہ عالم۔ آپ کے کھانے کے بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ بہت لگژریس انداز میں آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، سیدھے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی تھی۔ جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے تو جو کھانا انگلیوں پر لگ گیا ہوتا اس کو بھی آپ صاف کر لیا کرتے تھے، اپنی انگلیاں لکھ کر لیتے تھے تاکہ کھانا لگانا رہ جائے، رزق کی ناقدری نہ ہو۔ کھانے میں آپ کو گوشت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک درزی نے آپ کی دعوت کی، جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، پیالے کے سب طرف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر نوش فرما رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں، اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا، چونکہ اپنے محبوب کو انہوں نے کدو کھاتے ہوئے دیکھا، ان کو بھی اچھا لگنے لگ گیا۔ آپ میٹھا بھی پسند فرماتے تھے، اور شہد بھی آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے حضور کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا ہے۔ تربوز اور کھجور بھی آپ ساتھ کھایا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کا مزاج سخت نہ تھا، کسی کی آپ تذلیل نہیں فرماتے تھے، کسی کو آپ انسلٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ کھانے کی اشیاء کی نہ بہت برائی کرتے اور نہ بہت تعریف کرتے۔ برائی نہ کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہی ہے کہ اللہ کے رزق کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہونے لگتا ہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگتے کہ آپ کو اس کھانے کی لالچ ہو رہی ہے۔ لیکن بعض چیزوں کی طرف رغبت ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، البتہ کسی دینی معاملے میں یا حق میں کمی کوتاہی یا زیادتی ہوتی، اس وقت آپ ناراض ہو جاتے تھے۔ ناراض ہوتے تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، جیسے کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں۔ اپنی ذات کے لیے نہ انتقام لیتے نہ ناراض ہوتے۔ کسی کی جانب اشارہ کرنا ہوتا پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، یعنی خالی انگلی نہیں پوائنٹ کیا کرتے تھے، پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے ہاتھ پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو ان کو ملا لیتے۔ کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت دیا کرتے تھے۔ جب کسی پر ناراض ہوتے منہ پھیر لیتے، توجہ نہ کرتے اس کی طرف، اگنور کر دیتے اس کو، یا درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ جب خوش ہوتے تھے تو آنکھیں بند فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، آپ اسمائل کرتے تھے، بہت زور سے ٹھٹا مار کے آواز کے ساتھ نہیں ہنسا کرتے تھے۔ آپ کے دانت اولے کی طرح سفید اور چمکدار تھے۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ کا ارشاد ہے، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سنت پر عمل زندگی کو بیلنس کر دیتا ہے، جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ سنت سامنے نہ ہو تو انسان یا تو بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ نصارہ کے راہبوں میں ہم نے دیکھا، یا جوگیوں میں دیکھتے ہیں، دنیا بالکل چھوڑ دی جاتی ہے، یا بالکل ہی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، بالکل ہی دنیا پرست ہو جاتے ہیں۔ سنت کو فالو کرنا زندگی کو ایکسٹریمزم سے بچا لیتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ علیہ مجمعین کے پاس حاضر ہوئے اور نبی اکرم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ اتنی اتنی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے، ان کی تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کو اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا، کیا واقعی تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے اقرار پر آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انداز بہت انیوژول ہے۔ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق ایسی بات نہیں کہتے تھے، لیکن چونکہ ایک پوائنٹ سمجھانا تھا، لہٰذا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں، کبھی ترک بھی کر دیتا ہوں، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو یہی توازن اور اعتدال ہے جو ہم کو سنت اور سیرت سے ملتا ہے۔ آپ کا ذکر اور آپ کی علامات اس زمانے کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں تو آپ کی آمد کا تذکرہ تھا ہی، آپ کی نمایاں خصوصیات بھی بیان ہو گئی تھیں، مہر نبوت کا بھی ذکر تھا۔ اس کے علاوہ بدھسٹ اور پارسی، ہندو، ان مذاہب میں بھی آپ کے آنے کا ذکر ملتا ہے۔ پنڈت ویدا پرکاش اپادھی ہندو پروفیسر ہیں، انہوں نے کالکی اوتار کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہ بنگالی نسل کے براہمن ہیں، الہ آباد یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ آج دوسرے پنڈتوں نے ان کی کتاب کو مستند یعنی کہ اوتھینٹک قرار دیا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق کالکی اوتار ایک رہبر اور لیڈر کے طور پر دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ وہ منتظر ہیں کہ کالکی اوتار اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے اور ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے جائیں گے۔ ان کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری رسول کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سمانی ہوگا۔ وشنو کا مطلب ہوتا ہے خدا، اور بھگت کا مطلب ہوتا ہے غلام. تو اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو عبداللہ بن گیا اللہ کا غلام. اور سمانی جو کہ ان کی کتابوں میں آپ کی والدہ کا نام آتا ہے, سمانی کا مطلب ہوتا ہے امن یا سکون, اور عربی میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو آمنہ بنتا ہے. ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے تالکی اور تار کھجور اور زیتون کھاتے ہوں گے, انتہائی سچے اور امانت دار ہوں گے. اور یہ دو القاب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, الصادق الامین. ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بہت تیز گھوڑے پر سوار ہو کر ساری دنیا اور ساتوں آسمانوں پر جائیں گے, یعنی کہ معراج کے واقعے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے. بدھ مت, پارسی, ہندو سب کی کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ موجود ہے. اہل علم جو تھے اس زمانے کے, وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی بعثت کا وقت آ گیا ہے. کچھ لوگ اپنے گھر بار, اپنے وطن چھوڑ کر آپ کے انتظار میں مدینے آ کر بس گئے تھے. سب سے مشہور واقعہ جو ان لوگوں میں ہے وہ حضرت سلمان فارسی کا ہم کو ملتا ہے. یہ کتاب ہے شمائل ترمذی, اس میں سے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. مولانا محمد زکریا صاحب نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ امام المحدثین محمد بن عیسیٰ بن ترمذی, یہ ان کی کتاب ہے. سلمان فارسی اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں صوبہ اصفہان میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں جس کا نام جے تھا. میرا باپ اس جگہ کا چودھری اور سردار تھا اور مجھ سے بہت ہی زیادہ اس کو محبت تھی. میں ایک قدیم مذہب مجوسیت میں پیدا ہوا, یعنی کہ پارسی تھے وہ, اور میں نے اس میں اتنی کوشش کی کہ میں آتش کدے کا محافظ بن گیا. یہ ایسا ہی تھا ان کے جیسے کوئی آج خانہ کعبہ کا متولی بن جائے. ان کے ہاں ایک آگ جلتی رہتی ہے, اس کو ایک الخدا کا سمبل مانتے ہیں اور اس کے یہ محافظ بن گئے. مجھے باپ نے ایک مرتبہ اپنی جائیداد کی طرف بھیجا. راستے میں میرا گزر نصارہ کے گرجے پر ہوا. میں سیر کے لیے اس میں چلا گیا. میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے پسند آ گئی اور اسی دین کو میں پسند کرنے لگا. شام تک میں وہیں رہا. ان سے میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے, یعنی کہ کرسچینٹی کا مرکز کدھر ہے. انہوں نے کہا ملک شام میں ہے. رات کو میں گھر واپس آیا. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو تمام دن کہاں رہا. میں نے تمام قصہ سنایا. باپ نے کہا بیٹا وہ دین اچھا نہیں ہے, تیرا اور تیرے بڑوں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں, وہی بہتر ہے, اس لیے کہ مجوسیت کے مقابلے میں عیسائیتوں کو بہتر محسوس ہوئی. باپ کو میری طرف سے خدشہ ہو چلا کہ کہیں چلا نہ جاؤں, اس لیے میرے پاؤں میں ایک بیڑی ڈال دی اور گھر میں قید کر دیا. میں نے ان عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام سے سوداگر لوگ جو اکثر آتے رہتے ہیں آئیں تو مجھے اطلاع کر دیں. چنانچہ کچھ سوداگر آئے اور ان عیسائیوں نے مجھ کو اطلاع دی. جب وہ سوداگر واپس جانے لگے تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑی کاٹ دی اور بھاگ کر ان کے ساتھ شام چلا گیا. اب آپ یہ دیکھیے, اتنا محبت کرنے والے باپ کو, گھر کو, طاقت کو, پوزیشن کو, ہر چیز کو چھوڑ کر صرف حق کی تلاش میں نکل رہے ہیں. میں ان کے ساتھ شام چلا گیا. وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی اس مذہب کا سب سے بڑا ماہر کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ گرجے میں فلاں بشپ ہے. اس کے پاس گیا. اس نے کہا مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کی رغبت ہے اور تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. اس نے منظور کر لیا. میں اس کے پاس رہنے لگا, لیکن وہ اچھا آدمی نہ نکلا. جو قرآن کرٹیسائز کرتا ہے ان کے عالموں کو, یہ اس کا ایک حقیقی ثبوت یہاں موجود ہے. وہ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے خزانے میں جمع کر لیتا, غریبوں کو کچھ نہ دیتا. وہ مر گیا, اس کی جگہ دوسرے شخص کو بٹھایا گیا جو اس سے بہتر تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا. قرآن اس چیز کا بھی ذکر کرتا ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں. ان میں سے وہ آتا ہے نا, منہم رحبانوں و قسطیسین, ان میں قسطیسین بھی ہیں اور رحبان بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں. تو ایک اچھے آدمی کا بھی ذکر ہے یہاں پر کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھا, میں اس کی خدمت میں رہنے لگا. اس سے مجھے محبت ہو گئی. بالآخر وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کرو. اس نے کہا میرے طریقے پر صرف ایک شخص دنیا میں ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں, اتنے کم آٹے میں نمک کے برابر ہی اچھے لوگ رہ گئے تھے. تو کہا کہ بس ایک ہی انسان ایسا ہے جو کوئی دنیا پرست نہیں ہے اور وہ موصل میں رہتا ہے, تم اس کے پاس چلے جانا. میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا. سفر سنتی جائیے ذرا ان کا, یہ حق کی تلاش کا سفر ہے. اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا, اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا. وہ بہترین آدمی تھا, آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں. اس نے کہا فلاں شخص کے پاس نصیبین میں چلے جانا. میں اس کے پاس چلا گیا, اس سے اپنا قصہ سنایا, اس نے اپنے پاس رکھ لیا. وہ بھی اچھا آدمی تھا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو پوچھا اب کہاں جاؤں. اس نے کہا اموریا میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا. اس کے پاس میں رہنے لگا. میں نے کچھ کمائی کا دھندا بھی کیا جس سے میرے پاس چند گائیں اور کچھ بکریاں جمع ہو گئیں. جب اس کی وفات کا وقت آیا پوچھا اب کہاں جاؤں. اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں عالم نہیں رہا. البتہ نبی آخری الزماں, آخری الزماں کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے آخری. تو آخری نبی کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ دین ابراہیمی پر ہوں گے, عرب میں پیدا ہوں گے. ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے. اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے. وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے. ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. ساری علامات اس نے بتا دی, یعنی کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں. بس اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا. اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروں کا گزر ہوا. میں نے ان سے کہا کہ تم مجھ کو اپنے ساتھ عرب لے چلو, اس کے بدلے یہ گائیں اور بکریاں تمہاری نظر ہیں. جو کچھ جمع پونجی تھی ساری کی ساری انہوں نے ان کے حوالے کر دی. انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی قرا یعنی کہ مکہ مکرمہ لے آئے, اور گائے اور بکریاں میں نے ان کو دے دیں. لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھ کو بیچ دیا. یعنی کہ کہاں سے چلے ہیں اتنے اعلیٰ خاندان, اتنی اعلیٰ پوزیشن سے, اور غلامی میں آ گئے حق کی تلاش میں. تو انہوں نے مجھ کو بیچ دیا. بنو قریظہ کے یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ وطن مدینہ طیبہ لے آیا. مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامتوں سے جو مجھ کو اموریا کے ساتھی نے بتائی تھی پہچان لیا, یہ وہی جگہ ہے جس کی کہ انہوں نے نشانیاں بتائی تھیں. میں وہاں رہتا رہا. اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور اس وقت تک قبا ہی میں تشریف فرما تھے. میں نے حضور کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا لے جا کر پیش کیا اور عرض کے یہ صدقے کا مال ہے. ایک نشانی بتائی تھی نا ان کو کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے, تو یہ لے کر گئے اور کہا یہ صدقہ ہے. حضور نے خود تناول نہیں فرمایا, صحابہ سے فرمایا جو کہ فقراء صحابہ موجود تھے کہ تم کھا لو. میں نے دل میں کہا ایک علامت تو پوری نکلی. پھر میں مدینے واپس آ گیا اور کچھ جمع کیا. اس دوران نبی اکرم بھی مدینے میں تشریف لائے. میں نے کچھ کھجوریں اور کھانا وغیرہ پیش کیا اور عرض کیا یہ ہدیہ ہے یعنی کہ تحفہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا یعنی کہ کھا لیا. میں نے دل میں کہا دوسری علامت بھی پوری ہو گئی.